الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز، آج آپ کی خدمت میں دین کی ایک اہم اور بنیادی بات کو بیان کرنا ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے اور حدیث شریف میں بھی بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور آج کل ہمارے اندر جس طرح اور بہت سی دین کی باتوں پر عمل نہیں ہے، یہ بھی ایسی ہی باتوں میں سے ہے. اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہو اور اپنی کوتاہی کا علم ہو اور اپنی کوتاہی کو دور کر کے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں اور اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک واعظ بھی ہے. جس کا نام ہے واعظ الاحسان. اسی کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور آپ کو بھی، اور جو حضرات جہاں جہاں سن رہے ہیں یا سنیں گے، حق تعالیٰ شانوں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ہمارا تو سارا دین ہی عمل کرنے کے لیے ہے. علم اس کا ذریعہ ہے. ہمارا سارا دین ہی عمل کرنے کے لیے ہے. علم اس کا ذریعہ ہے. علم کتابوں سے بھی آتا ہے اور علماء الصلحاء کی صحبت سے بھی آتا ہے. جس طرح سے بھی علم آئے، اس کا اصل مقصد عمل کرنا ہے، اسی کو علم نافع کہتے ہیں، اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور علم نافع مقصود اور مطلوب ہے، اسی لیے اس کی دعا بھی مختلف عنوانات سے منقول ہے۔ یہ دعا بڑی عجیب و غریب اور جامع ہے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحان اللہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، یعنی یا اللہ جو آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا اس سے ہمیں نفع عطا فرما، یعنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو، ایسا علم عطا فرما جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور فائدہ وہی علم پہنچاتا ہے جس کے مطابق عمل ہو۔ یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا آئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، یا اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں اور کشادہ روزی مانگتا ہوں اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ آپ مطلب کیا چیز رہ گئی بھائی، سبھی کچھ آ گیا اس کے اندر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی مناجات مقبول کی بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ علم نافع سے میری مدد فرما اور تقوی سے مجھ کو مزین فرما اور عافیت سے مجھ کو خوبصورت و جمیل بنا۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، حلم اور بردباری سے یا اللہ مجھ کو مزین فرما، واکرمنی بالتقوی اور مجھ کو تقوی کے ذریعے عزت عطا فرما، وجملنی بالعافیہ اور عافیت دے کر کے مجھ کو جمیل بنا، حسین بنا۔ تو علم کا مقصود عمل کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں، بالخصوص حدیث جبریل میں احسان کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمارا عمل بھی بہت ہی کم ہے۔ عمل کرنے والے اس حکم پر بہت شاذ و نادر ہیں، بہت کم ہیں۔ جو آیت میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بلا من اسلم وجہ للہ، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا، اس حال میں کہ اس کے اندر صفت احسان موجود ہے. فلہو اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن وہ نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں صفت احسان کا ذکر فرمایا ہے. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، اہل علم تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، عوام الناس بہت کم اس کو جانتے ہیں. حدیث جبریل بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ام السنہ کہتے ہیں اور ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، یعنی تمام احادیث کی جڑ اور اصل. سنت بھی حدیث کو کہتے ہیں، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. ام السنہ ام الاحادیث کا حاصل یہ ہے کہ حدیث جبریل تمام احادیث کا خلاصہ اور تمام احادیث کی اصل اور بنیاد ہے. جیسے سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور قرآن کریم اسی کی تشریح ہے اور تفسیر ہے. اسی طرح جتنی احادیث ہیں ان سب کا خلاصہ لب لباب جڑ اور بنیاد حدیث جبریل ہے. حدیث جبریل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم الی آخر الآیۃ، جس میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو حضور سے بلا ضرورت اور بے فائدہ سوالات کرنے سے منع فرما دیا. ضروری سوالات سے منع نہیں کیا گیا، تھا، غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا اور بے فائدہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا، فرضی قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا. تو صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق تھے، لہذا وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض دفعہ ضروری سوالات کرنے سے بھی احتیاط کرتے تھے. اور اس لیے احتیاط کرتے تھے کہ یہ ہمارے خیال میں تو ضرورت کا ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک غیر ضروری ہو، تو کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی خرابی نہ لازم آ جائے. اس لیے وہ بعض دفعہ ضروری سوالات کرنے سے بھی احتیاط کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی مسافر آدمی آ جائے یا کوئی اجنبی آدمی آ جائے اور وہ آ کر کے حضور سے سوال کرے اور حضور جواب دے تو ہمیں بھی علم ہو جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی لوگوں کی بڑی رعایت فرماتے تھے، مسافروں کی اور اجنبی لوگوں کی بہت رعایت فرماتے تھے، ان کے بے جا سوالات سے بھی آپ ناگواری نہیں فرماتے تھے اور درگزر فرما کر کے ان کے سوالوں کا جواب دے دیتے. لیکن جو مخلص صحابہ کرام تھے وہ سوال کرنے میں احتیاط کرتے تھے. آپ فرماتے بھی تھے بھائی مجھ سے دین کے بارے میں پوچھا کرو, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی طبیعت پہ وہ بھاری ہو گراں ہو اور ہمارا وہ سوال کرنا بیجا ہو بلا ضرورت ہو, اس لیے زیادہ سوالات نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں بھیج دیا. وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دین کے اہم اہم اور بنیادی سوالات آپ سے کیے اور آپ نے ان کا جواب دیا, جس سے صحابہ اکرام کو دین کا اہم اور بنیادی علم ہو گیا اور ان کے توسط سے ہمیں ہو گیا. چنانچہ حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں دریافت کی اور آپ نے ان کا جواب عطا فرمایا. وہ حدیث جبریل کا خلاصہ ہے. ایک تو یہ سوال کیا کہ حضور اسلام کسے کہتے ہیں, اب کتنا اہم سوال ہے, اسلام کسے کہتے ہیں. تو آپ نے اس کا جواب عطا فرما دیا اور اس کے جواب میں اعمال ظاہرہ آپ نے ذکر فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک مانو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو وغیرہ. پھر میں پوچھا حضور ایمان کسے کہتے ہیں, اس کے جواب میں آپ نے عقائد بیان فرما دیے کہ ایمان عقائد کا نام ہے, عقائد صحیحہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا وغیرہ, اس کو آپ نے بیان فرما دیا. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا, تیسرا سوال یہ کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور احسان کس کو کہتے ہیں. اس کے جواب میں آپ نے اس کی تعریف فرمائی جو شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک او کما قال, کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ تم تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی عبادت کر رہے ہو. اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں دریافت کیا, تو آپ نے فرمایا بھائی قیامت کے بارے میں آپ نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی. یہ چوتھا سوال تھا, قیامت برحق ہے, قیامت برپا ہوگی اور قیامت سے پہلے اس کی علامات بیان فرما دی کہ یہ علامات ہیں جس سے قیامت قریب ہونا معلوم ہوگا, اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. یہ حدیث جبریل کا مختصر سا خلاصہ ہے. تو آپ سے حضرت جبریل امین نے احسان کے بارے میں بھی دریافت کیا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں اسی پر کلام فرمایا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم صاحب ایمان بھی ہیں اور اہل حق سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہمارے عقائد بھی الحمدللہ درست اور صحیح ہیں اور اسلام کے احکام پر بھی کسی حد تک الحمدللہ عمل ہے, لیکن احسان پر جس طرح عمل ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے, اسی کا خلاصہ بنداز کر رہا ہے, تاکہ ہم اور آپ اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر احسان سے وہ احسان مراد ہے جو دین کے اندر ہے, ہمارے دین میں, یعنی قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں جس احسان کا ذکر ہے اس پر عمل کرنا مطلوب اور مقصود ہے. ایک احسان وہ ہے جو ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے, ہمارے اردو کے محاورے میں اور اردو زبان میں بھی ایک احسان کہلاتا ہے, اس کے معنی اور ہیں, وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اگرچہ اپنی جگہ وہ بھی قابل عمل چیز ہے اور مطلوب ہے. ہمارے عرف اور ہمارے محاورے میں احسان کہتے ہیں اچھا سلوک کرنے کو, احسان کہتے ہیں اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرنے کو کہتے ہیں, اور ہمارے دین میں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے. لیکن قرآن کریم میں اور حدیث جبریل میں احسان کے دوسرے معنی مراد ہیں. چنانچہ احسان کے لفظی معنی آتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا اور حسین اور خوبصورت بنانا. احسان کے معنی آتے ہیں لغت میں کسی چیز کو مضبوط, حسین اور خوبصورت بنانا, یہ اس کے لفظی معنی ہے. اور شریعت میں احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان اسے کہتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آپ نے اس کے معنی بیان فرمائے, کان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو. کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنے سے خالی نہیں ہے کوئی بھی, سب اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہے. تو بس عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور میں یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے واسطے کر رہا ہوں. یہ ہیں احسان کے معنی. جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جائے گی اسے کہتے ہیں محسن, جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی اسے کہتے ہیں محسن. اور احسان کا تعلق سارے دین سے ہے, کیونکہ سارا دین خلاصہ دو قسم کی عبادتیں ہیں. سارے دین کا خلاصہ دو قسم کی عبادتیں ہیں. بہت سی عبادتیں تو وہ ہیں جو براہ راست اللہ تعالی کی عبادت ہیں, بلا واسطہ وہ عبادت ہے, جیسے نماز. اب نماز بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لہذا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس کی موٹی موٹی مثالیں ہیں. قرآن شریف کی تلاوت, ذکر اللہ کرنا, تسبیحات پڑھنا, دعا کرنا, اعتکاف کرنا, تراوی پڑھنا, صدقہ خیرات کرنا, یہ براہ راست عبادتیں ہیں. یہ ان کے اندر بھی بندے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو اس طرح ادا کرے گویا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو بالواسطہ عبادت ہیں, جتنے معاملات ہیں وہ بالواسطہ عبادت ہیں. معاشرت کے جتنے احکام ہیں وہ بالواسطہ عبادت ہے. تو سارا دن دو ہی قسم پر ہے بس. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس احسان کا تعلق نماز سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف نماز سے ہے. یعنی نماز آدمی کوشش کر کے اس طرح پڑھنے کی عادت ڈالے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو دیکھ رہے ہیں, اور جب اس کو نماز کے اندر یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور راسخ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے صفت احسان پر عمل کر لیا. چنانچہ حضرت عارف قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ان کے کسی مرید نے عرض کیا, حضرت عارف قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ان کے کسی مرید نے عرض کیا کہ حضرت اب تو مجھے نماز میں صفت احسان حاصل ہو گئی ہے, آپ کے صدقے و طفیل اب نماز کے اندر جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے اور میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے اب نماز کے اندر صفت احسان حاصل ہو گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی نماز میں تو حاصل ہو گئی, نماز کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں ان کے اندر بھی صفت احسان حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اب وہ ہکا بکا رہ گئے. فرمایا گھر کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی صفت احسان تمہارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ جب تم دکان پر بیٹھتے ہو دکانداری کرتے ہو تو وہاں پر بھی صفت احسان تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ ملازمت کرتے ہو اور ڈیوٹی کرتے ہو تو ڈیوٹی کے دوران بھی صفت احسان پر عمل ہے یا نہیں؟ دوست احباب کے اندر جب ہوتے ہو تو اس وقت تم احسان پر عمل کرتے ہو نہیں کرتے؟ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر بھی تم کو صفت احسان حاصل ہے؟ تب ان کی آنکھیں کھلیں کہ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ صفت احسان صرف نماز کے اندر ہے, معلوم ہوا سارے دین کے اندر ہے, ساری عبادتوں کے اندر بھی صفت احسان حاصل ہونی چاہیے اور معاشرت کے اندر بھی, معاملات کے اندر بھی, اخلاق کے اندر بھی. کیونکہ ساری دین کے خلاصہ دو ہی قسم کی عبادتیں ہیں, ایک وہ عبادتیں جو بلا واسطہ عبادت ہیں جیسے نماز روزہ, اور ایک وہ عبادت ہے جو کہ بالواسطہ عبادت ہے. اس سے اندازہ کرو یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے یہ. اور دیکھو اس سے ہمیں اپنی کمی کا بھی احساس ہوگا انشاءاللہ تعالی, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے احسان کسے کہتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے. اب پتہ ہونے کے بعد کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صفت احسان کے پیدا ہونے کے بعد عبادت کے عمدہ طریقے سے, اعلی طریقے سے انجام دینے کی ایک مثال دی ہے, اور دیگر علماء نے بھی وہ مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اگر ملازم کے سامنے اس کا آقا بیٹھا ہوا ہو اور مالک بیٹھا ہوا ہو, سیٹ بیٹھا ہوا ہو, ملازم اور نوکر کے سامنے اس کا مالک بیٹھا ہوا ہو اور کہے فلاں کام کرو فلاں کام کرو فلاں کام کرو, تو ملازم کس طرح کام کرے گا؟ پوری توجہ اور دھیان سے کام کرے گا, ٹھیک ٹھیک کام کرے گا, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سیٹھ سامنے بیٹھا ہوا ہے, مالک سامنے بیٹھا ہے, اگر میں نے ذرا بھی اس میں غفلت کی کوتاہی کی تو وہ ڈانٹے گا, وہ تنبیہ کرے گا اور مؤاخذہ کرے گا. تو جیسے مالک کے سامنے نوکر اپنا کام بڑی احتیاط سے کرتا ہے اور بڑے عمدہ طریقے سے کرتا ہے, جس طرح مالک نے کہا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں ایک تو یہ صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ مالک نے کام بتا دیا اور وہ چلا گیا, اب ملازم اس کے جانے کے بعد وہ کام کرے تو اس میں بڑا فرق ہوگا، اس سے اس کام میں کوتاہی بھی ہوگی، غفلت بھی ہوگی، چائے پینے بھی بیٹھ جائے گا، باتیں کرنے بھی لگ جائے گا، موبائل بھی استعمال کر لے گا اور کام بھی ڈھیلا ڈھالا کرے گا، ہے نہیں بات؟ فرماتے یہی صفت احسان ہونے نہ ہونے کی مثال ہے. اور ایک مثال اور دی ہے وہ بھی اسی جیسی ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کلاس میں استاد بیٹھے ہوئے ہوں اور سامنے ان کے طلبہ بیٹھے ہوں، طلبہ کیسے ادب سے بیٹھتے ہیں؟ اگر طالب علم طالب علم ہے، وہ جانور نہ ہو، بے ادب گستاخ نہ ہو. آج کل اس کا بھی تو بڑا وبال آیا ہوا ہے کہ طلبہ نام کے طالب علم ہیں، حقیقت میں جیسے طالب علموں کو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. تو جو صحیح طالب علم ہے ان کی مثال دی جا رہی ہے. تو جب کلاس میں استاد بیٹھا ہوں تو دیکھو طلبہ کیسے باادب بیٹھے رہتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سبق سن رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو استاد تنبیہ کر دیتا ہے، حاضری بھی دیتے ہیں، باادب بھی بیٹھے رہتے ہیں، توجہ سے سبق سنتے ہیں. اور اگر کلاس میں استاد نہ ہو تو او ہو، پھر اس کلاس کا کیا حال ہے؟ کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر جھانک رہا ہے، کوئی ادھر جھانک رہا ہے، بس جو کھچڑی پکتی ہے وہ سب کو پتا ہے. فرمایا کہ بس یہی مثال یہاں بھی سمجھ لو کہ جس میں صفت احسان ہوگی تو چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، بس اس کی توجہ اللہ تعالی کی طرف ہوگی اور وہ اس طرح عبادت کو خوبصورتی کے ساتھ اور حسین سے حسین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے گا، گویا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. آرام آرام سے نماز پڑھے گا، سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، اطمینان اور سکون سے توجہ دھیان سے ادا کرے گا. اور اگر یہ صفت احسان اس کے اندر نہیں ہے تو لشٹم پشٹم نماز پڑھے گا، وضو بھی اس کا لشٹم پشٹم ہوگا، اس کا غسل بھی سنت کے خلاف ہوگا، نماز بھی خلاف سنت ہوگی، اس میں خشوع خضوع نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ صفت احسان کتنی ضروری ہے، اور وہ صرف عبادات میں نہیں بلکہ معاشرت اور معاملات کے اندر بھی ہے. کہ جب کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا اور اس کے اندر یہ صفت احسان ہوگی تو اس کے تو معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوں گے، اس کی معاشرت بھی انتہائی حسین اور خوبصورت ہوگی، اس کی عبادات بھی اپنی مثال آپ ہوں گی، وہ تو سارا دین ہی اس کا صحیح ہو جائے گا. تو یہ تو روح ہے ہمارے دین کی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کی جائیں گی. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرما لے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا رحم الرحمین، ہمیں اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری اصلاح فرما. یا رحم الرحمین، احسان روح دین ہے، یہ روح دین بھی ہم کو عطا فرما. یا اللہ روح دین بھی عطا فرما، اعمال دین بھی، ہمارے دین پر بھی دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جتنے مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا ارحم الراحمین، ان کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمة.